بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهم ركيت ساتوي حديث بر شيخ الإسلام رحمه الله نے اللہ تعالی صفۃ الکلام کے ثبوت میں ایک دوسری حدیث بھی بیان کی ہے. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما منکم من احد الا سیکلمه ربه وليس بینه وبینه ترجمان. متفق علیہ. پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے، یا پچھلے چند دروس میں، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ تین قسم کی دلائل موجود ہے سنت میں. ایک تو وہ دلائل جو صرف سنت میں موجود ہیں، اور دوسری قسم کی وہ دلائل جو قرآن و سنت دونوں میں موجود ہیں. اور پچھلی درس میں صفۃ الکلام کے تعلق سے حدیث بیان کی تھی، اور شیخ الاسلام نے رحمہ اللہ نے یہ دوسری حدیث یہاں پہ بیان کی ہے. ما منکم من احد، ما نافیہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ، من احد مبتدأ ہے، اور من جو ہے یہ زائد ہے، یعنی زائد ہے لفظ جو ہے تأکید کے لیے. اور قاعدہ جانت عربی زبان میں اگر کوئی حرف زیادہ بیان کیا جائے تو وہ تأکید کے لیے ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی اور معنی نہ ہو یا کوئی اعراب نہ ہو تو وہ تأکید کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اصل جملہ ہے ما منکم من احد الا سیکلمه ربه، یعنی الا کہ عن قریب اس کا رب اس سے ہم کلام ہوگا، اس سے کلام کرے گا. یہ حالت ہے اس شخص کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا، اور یہ قیامت کے دن ہے جب حساب ہوگا. لیس بینہ وبینہ ترجمان، دونوں کے درمیان میں یعنی بندے کے اور رب کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. اور ترجمان کہتے ہیں یہ وہ ایک واسطہ ہوتا ہے جو دو کے بیچ میں ہوتا ہے، جب ایک طرف کی زبان جو ہے وہ دوسری طرف والے کے لیے ترجمہ کر کے اسے معنی بیان کر دیتا ہے. دو لوگ ہیں عام طور پہ، جب ہم دیکھیں ترجمہ کون کرتا ہے، دونوں کو مختلف لینگویج ہے. جیسے اس وقت ہم عربی کتاب پڑھ رہے ہیں، عقیدۃ الوسطیہ اردو میں نہیں لکھی گئی، عربی میں لکھی گئی ہے، اور میں ترجمہ اور شرح دونوں کر رہا ہوں، اور ترجمہ جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ ہو رہا ہے، ایسا فرماتے. ترجمان جو ہے وہ دو لوگوں کے بیچ میں آ کے جب دونوں کی زبان مختلف ہوتی ہے ترجمہ کر کے معنی بیان کر دیتا ہے، اس زبان میں جس میں دوسرا جو ہے وہ جس زبان کو سمجھتا ہے. اور اس کی شرطیں بیان کی ہیں چار، شیخ صاحب شیخ عثیم رحمہ اللہ نے، کہ ترجمے کی چار شرطیں ہیں. یعنی اجمالی طور پر دو شرطیں ہیں، لیکن تفصیل میں دیکھا جائے تو چار بنتی ہیں. پہلی شرط ہے امانت کی، امانت دار ہونا چاہیے، بے ایمان شخص ترجمہ نہیں کر سکتا. اور دوسری ہے علم کی، اور پھر علم تین چیزوں کا ہونا چاہیے. اجمالی دو شرطیں ہیں، امانت اور علم، اور تفصیل میں علم کی تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اسے علم ہونا چاہیے ترجمہ کرنے والے کو جس زبان سے وہ ترجمہ کر رہا ہے. عربی سے اگر اردو میں کرنا ہے تو عربی زبان, عربی لغت آنی چاہیے جس زبان سے وہ ترجمہ کر رہا ہے. دوسری شرط, اس زبان کا علم ہونا چاہیے جس کے لیے وہ ترجمہ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ عربی سے اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو عربی کا علم بھی ہونا چاہیے اور اردو کا علم بھی ہونا چاہیے. اور تیسری شرط, وہ بالموضوع الذي يترجمه, جس چیز کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اس موضوع کا علم بھی ہونا چاہیے کہ موضوع کیا ہے. دیکھیں, عام عمومی طور پہ دیکھا جائے, ترجمہ کوئی بھی کر لے جس کو زبان آتی ہو. آپ اگر ایک سٹیٹمنٹ ہے, ایک جملہ ہے, آپ نے ترجمہ کرنا ہے عربی سے, آپ کو انگلش آتی انگلش میں کرنا ہے تو آپ کر دیتے ہیں. یہ تیسری شرط کس لیے ہے کوئی جانتا ہے؟ کہ آپ کو موضوع کا پتہ ہونا چاہیے, کون سا موضوع ہے جس کے لیے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. یہ کیوں شرط ہے, وجہ کیا ہے؟ جی, کنٹیکسٹ کو جاننا بہت لازمی ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں تو بہت ساری خرابی ہو سکتی ہے. اگر آپ لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں بغیر معنی کو اور بغیر سیاق و سباق کو دیکھ کر, پھر بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے جب آپ کو موضوع کا پتہ ہوتا ہے اور کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, سیاق و سباق کیا ہے, اس کے مطابق پھر آپ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ ترجمہ صحیح ہوتا ہے. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ترجمے کی چار شرطیں اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہے تفصیلاً. نمبر ایک, الامانہ, امانت دار ہونا چاہیے. دوسرا ہے علم, جس زبان سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تیسرا, جس زبان کے لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے. اور چوتھا جو ہے, موضوع کا علم ہونا چاہیے کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. پھر شیخ صاحب فرمان شاہ ابن عظیم رحمہ اللہ اس حدیث میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے صفت الکلام کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, اور یہ کلام جو ہے بصوت مسموع مفہوم, آواز سے ہے, وہ آواز جو سنائی دیتی ہے, اور تیسرا مفہوم جسے سمجھا بھی جا سکتا ہے. یہ تفصیل کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, حدیث میں تو مختصر سی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کا حساب لے گا, اور حساب لیتے وقت اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا, استثناء ہے, ٹھیک ہے نا, نفی ہے اور استثناء ہے, یعنی صیغۃ العموم ہے شروع میں اور اس کا استثناء بھی, یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا الا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم کلام ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور دونوں کو کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی آپ چائنیز زبان ہے, جاپنیز ہے, دنیا کی کوئی زبان ہے آپ کی, اللہ تعالیٰ کو مترجم کی ضرورت نہیں ہے. اس نے پیدا کیا ہے ہمیں, اور ہمارے زبانوں کو بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے, وہ خوب جانتا ہے. جب حالت یہ ہے انسان کی, اس نے اپنے قول و فعل کا حساب دینا ہے, اور حساب اللہ تعالیٰ لے گا اور براہ راست لے گا اور کلام کے ذریعے کلام ہوگا. یہ کلام جو ہے ایسی آواز سے جو سنائی دے, یہ کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ اگر آواز سنائی نہ دے تو پھر کلام کیا ہوا, اور رب کیسے کلام کرے, پھر حساب کی چیز کا لے گا. ظاہر مخلوق سنے گا نا, انسان مخلوق جس کا حساب لیا جا رہا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے, اگر وہ ایسی آواز جو سنائی نہیں دیتی تو پھر کلام کس لیے ہے؟ دیکھیں, سیاق و سباق کو جاننے کا فائدہ دیکھا ہے آپ نے. کیونکہ جو اہل التعطیل ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, انہیں کہا کہ یہ کلام جو ہے حقیقی نہیں ہے. اس کے رد میں کیا ہے؟ حقیقی کلام ہے. جو مجازی کلام ہے اس کے لیے آواز کا ہونا لازمی ہوتا ہے, اسے سمجھا لازمی جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ دو چیزیں ایکسٹرا ہے, ایک تو کلام تو ہو گیا ثابت. شیخ صاحب کا یہ فرمان یہاں پہ کہ وَأَنَّهُ بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ مَفْهُومٍ, صوت ہے مسموع ہے مفہوم ہے, یہ جملہ کیوں زیادہ ہے؟ یہ کہاں سے لیا ہے؟ فہم سے سیاق اور سباق سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. صوت آواز ہے, یعنی حقیقی ہے, مجازی نہیں ہے. رد ان کا جو کہتے کلام تو ہے لیکن مجاز حقیقت نہیں ہے. پھر مسموع بھی ہے اور پھر مفہوم بھی ہے. مسموع مفہوم کہ کیا فائدہ ہے, تأکید ہے کہ نہیں, کس چیز کی تأکید ہے کہ حقیقی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. جو مسئلے کے فوائد ہمیں ملتے ہیں, دینی فوائد ہمیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ صفت الکلام کو ثابت کرتے ہوئے, پہلے حدیث گزر چکے پچھلے درس میں, حضرت قدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان, یقول اللہ یا آدم, اے آدم. تو جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے, اور پھر تو پھر یہ انسان ڈر جاتا ہے اس اعلان سے اور اس فرمان سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اپنی اولاد میں سے جو جہنمی ہیں ان کو الگ کر دیں. تو کتنے بنے؟ 1000 میں سے 999. تو ڈر نہیں لگتا, انسان خبردار نہیں ہو جاتا کہ کہیں میں ایسا عمل نہ کر بیٹھوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور میں بھی ان 999 شامل ہو جاؤں. تو انسان خبردار ہو جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. دوسری حدیث میں انسان ڈر جاتا ہے اور خبردار ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینا ہے, وہ براہ راست لینا ہے, تو پھر اسے خدشہ ہو جاتا ہے کہیں وہ بے پردہ نہ ہو جائے اور وہ رسوانہ ہو جائے سب کے سامنے جب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہ رکھ دے گا. تو پھر جب بندوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا, سوال بھی ہوگا, اس کا جواب بھی دینا پڑے گا, تو انسان جو ہے گناہوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے. اگلی حدیث, اس میں علماء مختلف اقوال ہیں, بہت لمبے اقوال ہیں. کسی نے کہا صرف کافر ہیں, کسی نے کہا یجوج و ماجوج بھی شامل ہیں, کسی نے کہا اہل المعاصی جو ہیں گنہ گار وہ بھی شامل ہیں. تو یہ لمبی بحث ہے, لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہنم بھرے گی نہیں, حل بھی مزید کہتی رہے گی, اور اس جہنم کا ایندھن انسان بھی پتھر بھی ہیں. ہمیں خود ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. باقی یہ علماء کی جو مختلف اقوال ہیں اور مختلف جو یہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن مجھے اپنے پرسنل لیول پہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس میں سے اہل کفر کوئی کہہ دے اور اہل ایمان اس میں سے شامل نہیں ہیں, تو پھر یعنی یہ قول یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم رسید ہوں گے, وہ اہل کفر ہیں, وہ یجوج و ماجوج وغیرہ جو ہیں. لیکن حقیقتاً دیکھا جائے اہل المعاصی بھی جہنم میں جائیں گے کہ نہیں, اگر اللہ کی رحمت کہ وہ حقدار نہ ہو یا شفاعت بھی ان کے کام نہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ کسی بھی ذریعے سے نہ ہو سکے, تو جہنم میں تو جائیں گے وہ, تو اس اعتبار جہنم میں تو گئے وہ. لیکن علماء کی بحث اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہمیں اپنے پرسنل لیول پہ کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے کب؟ جب ہم بھی سوچیں گے کہیں ہم ان 999 میں سے نہ ہوں. اگلی حدیث, آٹھویں حدیث, اللہ تعالیٰ صفت علو اور دیگر صفات کا بیان, اور یہ روایت جو ہے ابو داؤد میں ہے. اسے کہتے رقیۃ المریض بھی کہتے ہیں, مریض کے لیے دم بھی کیا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. لكي حديث حسن رواه ابو داود وغيره. اچھا, یہ حدیث جو اس کی صحت میں اختلاف ہے, شیخ ابن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے, اور علماء البانی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں, اور تحقیق کے بعد درست کہ حدیث ضعیف ہے حدیث, لیکن معنی حدیث کا دیکھا جائے معنی صحیح ہے, اس اعتبار سے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ربوبیت کا وسیلہ لے کر دعا کی جا رہی ہے, اور مریض کے شفا کے لیے اور درد و تکلیف کے علاج کے لیے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اور مختصر شرح میں بتا دیتا ہوں جو شیخ بحثیر رحمہ اللہ بیان کی ہے. ربنا الذی فی السماء, اللہ ہمارے رب جو آسمان میں ہے, اور اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فی السماء سے مراد علی السماء, آسمان سے اوپر, کیونکہ فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے, اور کوئی بھی مخلوق آسمان ہو یا عرش ہو وہ اللہ تعالیٰ کو محیط نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے, جیسا کہ اس کپ کے اندر چائے ہے. ہم کہتے ہیں اس کپ کے اندر ایک کپ میں چائے ہے, ٹھیک ہے نا, الشاي في الكأس یا في الكوب, تو فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے. عربی زبان میں جو حروف الجر ہیں یہ ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں, اور یہاں پر جب بھی آپ دیکھیں فی السماء کا لفظ قرآن اور سنت میں, تو اس کا معنی ہے علی السماء. تقدس اسمک, اللہ تعالیٰ تیرا نام پاک ہے, اور اسمک مفرد مضاف ہے, اس مفرد ہے, اور کاف جو ضمیر ہے مضاف الیہ ہے, اور مفرد مضاف صیغۃ العموم میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر نام پاک ہے. ربوبیت کا وسیلہ بنایا گیا, اللہ تعالیٰ کے اسماء کو وسیلہ بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام تمام نام پاک ہیں. امر کا فی السماء والارض, یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے آسمان میں اور زمین میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض, الاخر سورۃ السجدہ نمبر 5 میں, اور سورۃ الاعراف نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا له الخلق والامر, اللہ تعالیٰ کے لیے خلق ہے اور امر بھی ہے. اور علماء اس لیے یہ آیت بیان کرتے ہیں کیونکہ بعض اہل تعطیل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کا امر ہے, تو یہ واضح دلیل ہے کہ خلق کو اللہ تعالیٰ نے امر سے الگ کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے, اللہ تعالیٰ کے جو پاک کلام ہے, چاہے قرآن مجید ہو یا چاہے اللہ تعالیٰ کے جو اپنے کلام جو صفت الکلام ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ مخلوق نہیں ہے. کیونکہ اس آیت میں, سورۃ اعراف کی آیت میں اللہ لہ الخلق والامر, خلق الگ ہے اور امر الگ چیز ہے. کما رحمتک فی السماء جا رحمتک فی الارض, اللہ تعالیٰ جیسے کہ تیری رحمت آسمان میں ہے, اللہ تعالیٰ پھر رحمت زمین پر بھی عطا فرما. اور یہاں کاف جو ہے کمال التعلیل ہے, مثلیت کے لیے نہیں. حرف الجر کاف جو ہے یاد رکھے, یہ مثل کے لیے بیان بھی ہوتا ہے اور تعلیل کے لیے, وجہ سبب کے لیے بیان بھی ہوتا ہے. کوئی واضح مثال جانتا ہے اس کی؟ واضح مثال حرف الکاف تعلیل کے لیے ہوتی ہے. اگر تشبیہ کے لیے ہو, تشبیہ کے لیے بھی ہے عام طور پہ, تشبیہ کے لیے الرجل کالاسدی, یہ شخص جو ہے یہ شیر جیسا ہے, یعنی شیر کے مثل ہے. تو مثل کا لفظ تو نہیں ہے, مثل الاسد تو نہیں ہے, کالاسدی. تو حرف الکاف کس لیے ہے؟ تمثیل کے لیے, مثلیت بیان کرنے کے لیے. تشبیہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اچھا کلا نہیں, کلا اور ہے حرف الکاف.
بے شک اللہ سبحانہ طرف قیامت کے دن دیکھیں گے جس طرح چادرین کے پوٹنس جو نائٹ ہوتی ہے ان کے چاند,
وہ تو تشبیہ کے لیے. میں تشبیہ کی نہیں کہہ رہا, میں تعلیل کے لیے مثال دے رہا ہوں. تشبیہ تو اصل حرف الکاف تشبیہ کے لیے, لیکن اس کے علاوہ اور معنی بھی, اس معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے تعلیل کا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا كاي درود, درود إبراهيمي. اچھا كما صليت وكما باركت, هي كون سي كافه. اگر آپ تشبیہ کے لیے کہتے تو پھر افضل کون, محمد یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, کون افضل ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم افضل ہیں نا, یہ قاعدہ ہے نا, افضل الخلق. انا سید الآدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام, تمام انبیاء رسول سردار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اگر تشبیہ کے لیے ہوتا تو پھر کون بہتر ہے؟ علیہ السلام نا. تو پھر کاف کس لیے ہے؟ تعلیل کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ جس وجہ سے تم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درجہ عطا فرمایا ہے وہی اسی وجہ سے اسی تعلیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ درجہ عطا فرما. واضح ہے؟ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت و آسمان میں بھی زمین میں بھی ہے, تو خصوصی طور پر زمین کے لیے کیوں اللہ نے فرمایا اس حدیث قدسی میں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ تیرے رحمت آسمانوں میں ہے زمین پر بھی رحمت عطا فرما. رحمت اور رزق ہر جگہ ہے نہیں, تو خصوصی تخصیص کیوں کی ہے زمین پر؟ کیونکہ اس وقت یہ دعا مریض کی علاج کے لیے شفا کے لیے کی جا رہی ہے, اور مریض کہاں پہ ہے؟ آسمان میں یا زمین میں؟ زمین میں ہے نا, تو اس لیے خصوصی طور پر رحمت کی خاص اللہ تعالیٰ خاص رحمت عطا فرما اس بدے کے لیے تاکہ اسے شفا حاصل ہو جائے. پھر اغفر لنا حوبنا وخطایانا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر پردہ ڈالے, گناہوں کو معاف کر دے. حوب کہتے ہیں بڑے گناہوں کو, اور خطایا چھوٹے, یعنی اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما. اور حوب اور خطایا جب الگ الگ بیان کیے جائیں تو معنی ایک ہے, گناہوں کو کہا جاتا ہے. جب ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو معنی مختلف ہے. حوب حوبنا ہمارے بڑے گناہ, اور خطایانا ہمارے چھوٹے گناہ. حوب اور خطا, حوب بڑے گناہ کو کہتے ہیں اور خطا جو چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں, جب ایک ساتھ دونوں لفظ بیان ہو, جیسے فقیر اور مسکین, انما صدقات الفقراء والمساکین, سورۃ توبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو اس میں فقیر اور مسکین الگ الگ ہیں. فقیر وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, مسکین وہ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کی ضرورت زندگی اس سے پوری نہیں ہوتی. یعنی اگر اس کی فقیر وہ جس کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور مسکین وہ آمدنی تو اس کی ہے لیکن اگر مثال کے طور اس کی ضرورت ہے 3,000, اس کی آمدنی جو ہے وہ 1,000 یا 1,500 کی ہے, تو وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ تو یہ مسکین ہے, اس کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے الاسلام اور الایمان, جب ان میں سے ایک لفظ الگ سے بیان کیا جائے تو ایمان اور اسلام کا معنی ایک ہی ہوتا ہے, لیکن جب ایک ساتھ ہو جیسے جبریل علیہ السلام کی حدیث میں, جیسے مسلم کی حدیث میں اسلام ایمان اور احسان کا ذکر ہوا ہے, تو اسلام علماء کہتے جو ظاہری امور ہیں رکان اسلام ہیں جس میں کلمہ شہادت بھی شامل ہے, اور ایمان سے مراد جو باطنی اور علمی مسائل ہیں جیسے کہ ارکان ایمان. اسی طریقے سے حوبنا و خطایانا, حوب اور خطا بھی اسی طریقے سے جب دونوں ایک ساتھ بیان کیے جائیں الگ معنی ہوتا ہے, حوب بڑے گناہ و خطا چھوٹے گناہ, جب الگ الگ بیان کیے جائیں اللہ تعالیٰ اغفر لنا حوبنا, صرف اگر یہ لفظ ہوتا اس میں بڑے چھوٹے گناہ تمام دونوں شامل ہو جاتے ہیں, یا خطا کی بات ہو رہا تھا ہماری خطائیں بخش دے تو بڑے چھوٹے گناہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ کیونکہ اب دیکھ مغفرت کی چھوٹے بڑے گناہوں سے کیا مناسبت ہے, آپ تو رقیہ کر رہے ہیں مریض پر, رقیہ کرنے والا اور اس کا رقیہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو گناہ معاف کر دے, کیونکہ گناہ ہمیشہ ایک اور ہوتی دیوار ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, بعض ایسے انسان کے گناہ ہیں جو بیماری سے آہستہ آہستہ جھڑ جاتے ہیں, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ بیماری ہم کیوں کہتے ہیں لہبا استحور ان شاء اللہ, کسی بیمار کی جب ہم عیادت کرتے ہیں تو سنت کیا ہے, کیا کہیں؟ لہبا استحور ان شاء اللہ. طہور کیا ہے؟ پاک ہونا. پاکیزگی کس چیز سے ہے؟ تو وہ بیمار اسے تیمم کی ضرورت ہے, اسے وضو غسل کی کس چیز ضرورت ہے؟ اسے معنوی گناہوں کی, گناہوں سے طہارت کی ضرورت ہے. گناہوں سے طہارت کیسے ملے گی؟ ہم دعا کر رہے ہیں اور اس کے جو اپنے جو درد اور تکلیف ہے وہ بھی اس کے لیے کفارہ کب ہوگا؟ جب اپنا اجر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے اجر عطا فرمائے گا. اگر درد کو درد ہی سمجھتا رہے گا اور کوستا رہے گا تو پھر تو درد بھی ہے تکلیف بھی ہے اور اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. اسے جب بھی درد ہو تکلیف ہو تو کوسنا نہیں ہے, برا بھلا نہیں کہنا, نہ تقدیر کو گالی دینا, نعوذ باللہ. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, شفا کی دعا کرنی ہے, اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اس بیماری اس تکلیف کی وجہ سے بخش دے گا. انت رب الطیبین, پھر ربوبیت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ خاص ایک عام ربوبیت ہے, آسمانوں کا رب, زمینوں کا رب, یہ پورا, اور اب یہ خاص کیونکہ رقیہ کرنے والا اور اس کا رقیہ کیا جا رہا ہے, اہل ایمان میں سے مسلمان ہیں. انت رب الطیبین, کہ اللہ تعالیٰ تو اچھے لوگوں کا رب ہے, اور یہ خاص ربوبیت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. اچھا, ربوبیت خاص اور عام کے اور بھی ثبوت ہے قرآن مجید میں, جیسے کہ سورۃ الاعراف 121 اور 123 تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قالوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. جادوگروں نے جب توبہ کی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں, تو کیا کہا توبہ کرتے وقت؟ قالوا, ان جادوگروں نے کہا, آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ہم ایمان لائے رب العالمین پر. کون رب العالمین؟ رب موسیٰ وہارون. رب العالمین عام ہے, رب موسیٰ وہارون خاص ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النمل آیت نمبر 91 میں, انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. اچھا, مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدة, جیسے رب هذا البيت, رب هذه البلدة, اس شہر کے رب کی عبادت کروں میں. الذي حرمها وله كل شيء, جس نے حرمت اس کی بیان کی ہے اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. رب هذه البلدة خاص ہے, وله كل شيء عام ہے. وہ جو طیبین ہیں, الطیبون مومن ہیں, ہر مومن طیب ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ربوبیت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. انزل رحمت من رحمتک وشفاء وشفاء من شفائک علی هذا الوجع, کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت, رحمت میں سے خاص رحمت اور شفا میں سے خاص شفا نازل فرما اس تکلیف پر. اچھا, الک رحمت جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں دو قسم کی ہے. ایک وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, جو اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور کئی آیات میں قرآن مجید میں, ربک الغفور ذو الرحمہ, یا الرحمن الرحیم, یا الغفور الرحیم, یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ربک الغفور ذو الرحمہ سورۃ الکہف نمبر 58 میں, اور یہ رحمت مراد نہیں کہ وہ نازل ہو, بلکہ جو مخلوق رحمت, جو دوسری قسم جو رحمت مخلوق رحمت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثار میں سے ایک اثر ہے, اسے بھی رحمت کہا جاتا ہے. اچھا, اللہ کی رحمت مخلوق بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں, ایک واضح دلیل ہے, اللہ کی رحمت ایک اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ کی ایک صفت ہے, اللہ سے الگ نہیں ہے. ایک اور رحمت جو اللہ تعالیٰ سے الگ اور مخلوق ہے, وہ کیا ہے؟ ہاں, معروف نبی رحمت بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایک معروف حدیث ہے, انت رحمتی ارحم بک من اشاء, متفق علیہ حدیث. کس کے بارے میں؟ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ انت رحمتی, تو میری رحمت ہے, ارحم بک من اشاء, میں جسے چاہوں پھر سے نواز دوں. یہ لکھا ہوا ہے سامنے. تو کون سی رحمت ہے؟ یہ اللہ کا صفت ہے یا وہ رحمت جو اللہ نے پیدا کی ہے؟ مخلوق رحمت ہے, مخلوق ہے, جنت مخلوق ہے. اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے اور اللہ کا صفات میں سے بھی ہے, لیکن جب مریض تک پہنچ جاتے اللہ تعالیٰ کی شفا, تو وہ مخلوق قات میں سے مخلوق ہے. شور شفا کا معنی ہے بیماری کا, تکلیف کا دور ہو جانا, فیبرا یعنی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اگلی حدیث, نامی حدیث, فی اثبات صفت العلو, ایضا اللہ تعالی صفت علو کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الا تأمنون وانا امین من فی السماء, الى آخر الحدیث, لمبی حدیث متفق علیہ حدیث ہے. الا تأمنونی, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر ایک لغوی اشکال ہے, حذف النون بدون ناصب ولا جازم. آپ یہ جانتے جو افعال خمسہ ہیں, افعال خمسہ کون سے ہیں؟ افعال خمسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ گرامر کی کلاس آگے شروع. افعال خمسه هو فعل مضارع ہے ساخر میں نون ہو, نون کیوں ہوتی ہے؟ پتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا پانچ, ضمیر کے اعتبار سے یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین. اچھا عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جو فعل مضارع ہے اس کے جو آخر میں نون ہے, یہ افعال خمسہ میں سے مرفوع ہو تو نون اس کی نشانی ہے رفع کی, ثبوت تنون کہ نون موجود ہے. الطلاب یقرؤون الدرس, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, لیسن پڑھ رہے ہیں. اچھا جب اس میں ناصب یا جازم, شیخ صاحب فرماتے ہیں بدون حذف النون بدون ناصب ولا جازم, اصل لفظ تأمنوننی, تأمنون تأمنوننی یہ ہونا چاہیے, تو ایک نون تو غائب ہے, اور غائب ہے اس کا نہ ناصب ہے نہ جازم ہے. عام طور پہ جو فعل مضارع افعال خمسہ میں سے اگر ہو تو نون ثبوت النون رفع کے لیے ہے, جس میں نے مثال دی ہے. اگر ناصب آ جائے, حرف النصب آ جائے, تو پھر نون کو نکال دیا جاتا ہے, حذف کر دیا جاتا ہے. الطلاب لن يقرأوا الدرس, لن يقرأوا نون کدھر گیا؟ ابھی تو یقرؤون تھا. یا لم يقرأوا الدرس, لم جازمہ ہے لن ناصبہ ہے, ٹھیک ہے. تو نون کہاں گئی؟ ہم کہتے ہیں فعل مضارع منصوب علامۃ نصبہ حذف النون لأنه من الافعال الخمسة, ٹھیک ہے نا. لم يقرأوا فعل مضارع مجزوم من الافعال الخمسة وعلامة جزمه حذف النون کیونکہ افعال خمسة میں سے ہے. یہاں پر دیکھیں الا تأمنوننی ہونا چاہیے تھا, لیکن الا تأمنونی نون ایک غائب ہے, نہ ناصب ہے نہ جازب ہے. کیوں؟ اس کا ایک اور قاعدہ ہے, اور قاعدہ یہ ہے جب نون وقایا ساتھ مل جائے تو پھر جو نون, نون جو نون ہے فعل مضارع کی افعال خمسہ میں سے وہ حذف کر دی جاتی ہے. نون وقایا کہاں پہ ہے؟ آخر والی یا جو ہے اس کے ساتھ نون لگتی ہے, یا فعل مضارع کے ساتھ نہیں آ سکتا سیدھا, تو نون کو آنا چاہیے, اس نون وقایا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو اصل نون تھی فعل مضارع کی تأمنونی, تأمنوننی نون جو تھی وہ اس حرف وقایہ کی وجہ سے ایک نون ساقط ہو جاتی ہے, حذف کر دی جاتی ہے. سیدھا سادہ مسئلہ تھا, میں نے الجھا دیا. ہاں گرامر کتنے ہمارے کمزور ہے, تھوڑا یار پیچھے پڑھ لیا کریں تھوڑا سا. بہرحال شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا تو اس نے میں نے بیان کر دیا ہے, ورنہ میں یہ سوچا کہ اس کو میں سکپ کر دوں. میں کہ تھوڑا سا دیکھ لوں کہ ہم کہاں پر ہیں, گرامر کی کبھی گرامر بھی کبھی ہم ریوائز کرتے ہیں کہ نہیں. اچھا اگر کوئی الا تأمنوننی تب بھی ٹھیک ہے نا, اگر نون کو واپس کر دیا جائے. الا تأمنوننی وانا امین من فی السماء, اصل لفظ کیا ہے الا تأمنونی, الا تأمنوننی جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں, لغت کے اعتبار سے جائز ہے, لیکن کیونکہ حدیث ہے یہاں پر نون بھی زیادہ نہیں کرو کیونکہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے ایسے پڑھنا ہے, لیکن لغت کے اعتبار سے جائز ہے, کہا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ نون کو حذف کر دیا جائے. اور تأمنون سے مراد کیا؟ آپ مجھے امانت دار نہیں سمجھتے, وانا امین من فی السماء, جبکہ میں آسمان والے کا امانت دار ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت دار ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے, جو وحی ہے یہ امانت ہے, اور تمام انبیاء و مرسلین اور جو بھی امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام امنا کے سردار ہیں, تمام امانت داروں کے سردار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو خاص فرشتہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, جو وحی کے لیے اللہ نے خاص مقرر فرمایا ہے. کیوں کہا جاتا ہے جبریل امین؟ امین کہا جاتا ہے نا امانت دار, اسی لیے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تو یہ تمام جو الفاظ ہیں وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سورۃ التکویر آیت نمبر 1920 میں. اور اس حدیث کا ایک سبب ہے, شیخ صفوان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے ایک مال غنیمت میں سے کوئی مال لے کے آئے اور اسے آپ نے تقسیم کر دیا تقریباً چار لوگوں میں. تو ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا تأمنون وانا امین من فی السماء الى آخر الحدیث, یعنی مجھے امانت دار سمجھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے امانت دار بنایا ہے. یعنی اعتراض کس بات کا ہے؟ کسی کو حق ہے کوئی اعتراض کرے؟ کسی کو حق نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسے ایسا فرماتے ہیں. پہ حمزہ جو ہے الا میں یہ استفہام انکار کے لیے بھی کیا جا سکتے, اور لا نافیہ ہے, یعنی ایسا مت کرو. اور شاہد جو ہے امین و من فی السماء, صفت علو کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں, آسمانوں پر ہے, اور اس میں بھی وہی بات شیخ صفوان جو ہم پہلے کر چکے ہیں. حدیث نمبر 10, یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ صفت علو کے ثبوت میں ہے, اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش وهو يعلو ما انتم عليه. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علان البانی نے صحیح فرمایا, صحیح حدیث ہے. شیخ مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جو مسافت اور فاصلہ آسمانوں کے بیچ میں بیان فرمایا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آسمانوں کے بیچ میں فاصلہ ہے وہ بیان کیا ہے, تو یہ فرمایا ہے والعرش فوق الماء, جب عرش کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے تو فرمایا ہے پانی ہے, پہلے تو سات آسمان ہیں, پھر سات آسمان کے اوپر پانی ہے, پھر پانی سے اوپر عرش ہے, والعرش فوق الماء. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں وکان عرشه علی الماء, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا, واللہ فوق العرش, اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے, وہ یعلم ما انتم علیہ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو جس چیز پر تم, یعنی جو کچھ بھی مخلوق کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, ہمارے احوال و اعمال میں سے, اقوال میں سے, تمام چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ قاف نمبر 16 میں ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه, اور ہم نے انسان, یقین ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں انسان کی نفس میں جو وسوسہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ تو قول و فعل ہے, اللہ وہ بھی خوب جانتا ہے, اس سے بڑھ کر انسان جو چھپاتا ہے وہ بھی جانتا ہے, وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اللہ تعالیٰ یہ بھی خوب جانتا ہے جو نفس میں اندر وسوسہ ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سبحان اللہ, عرش سے اوپر اور اتنی باریک بینی دیکھے علم کی, سبحان اللہ. اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے, مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو یہ علم ہو. اور بعض ظالموں نے, یعنی بعض اولیاء کو اور انبیاء کے درجہ دے دیا ہے کہ وہ بھی خوب جانتے ہیں, یعنی فلان کو پکارے, فلان قبر والے کو پکارے, ایک عراق سے پکار رہا ہے, دوسرا پاکستان سے, تیسرا مصر سے, چوتھا کسی اور جگہ سے, اور ایک ہی بزرگ کو یا پیر کو پکار رہے ہیں, وہ سب کی سنتا ہے, وہ سب کی سمجھتا ہے, وہ سب کو دیتا بھی ہے, نعوذ باللہ. بعض یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زبان سے مت مانگیں, آپ صرف تصور کریں اپنے دل سے, دل سے مانگ کے دیکھ لیں, وہ فلانا پیر جو ہے وہ دل کے راز بھی جانتا ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان للہ وان الیہ راجعون. ان اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے علم ازلی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو نفس کے اندر جو ہے, یعنی جو ضمیر میں چیز گھومتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی خوب جانتے ہیں, انسان بیان نہیں کرتا اس کے ضمیر میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے نفس میں کیا ہے، ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتہ. آپ گھر میں، آپ کے والدین، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ سب سے قریبی رشتہ دار، جب تک زبان سے بات نہیں آتی آپ دل کے راز نہیں جان سکتے کبھی. سبحان اللہ. یہی بزرگ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جب زندہ تھا کیا جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، فلاں کے دل میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو مرنے کے بعد وہ تمام علم اس کو ہو گیا. ان للہ وانا الیہ راجعون. وہ یعلم ما انتم علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. اور جو مسئلہ کا فائدہ ہمیں ملتا ہے اس حدیث سے، جب ہم اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہم کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علو میں ہے، بلندیوں میں ہے، عرش سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے. تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ فرما برداری کا حق ادا کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے، اور جہاں پر اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ہمیں وہاں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیکھے. جو مأمورات ہیں، چاہے فرائض ہوں، جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کے، چاہے فرض ہوں یا نوافل ہوں، تو ہمیں آگے آگے ہونا چاہیے. اور جو بھی محرمات ہیں یا مکروہات ہیں، تو وہاں تک ہمیں جانا نہیں چاہیے بلکہ دور رہنا چاہیے. دسویں حدیث بھی صفت العلو کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. معروف حدیث سے مسلم کی حدیث میں جو قصہ ہے جاریہ کا، کم سن لڑکی کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جاریہ سے، اس کم سن لڑکی سے سوال کیا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، قالت فی السماء، تو اس لڑکی نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے. قال من انا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں. قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قال اعتقها فانها مؤمنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے، صحابی کو حکم دیا اعتقها فانها مؤمنہ، اس جاریہ کے جو آقا تھے صحابی، جو مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو، بے شک یہ مومنہ ہے. این اللہ، این کا جو لفظ ہے یہ جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ جب جگہ کے تعلق سے آپ نے دریافت کرنا ہو، سوال کرنا ہو، تو پھر این سے سوال کیا جاتا ہے، این اللہ. قالت فی السماء، یعنی علی السماء. اور العلو کے تعلق سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور فی السماء کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے. من انا انت رسول اللہ اعتق فانها مؤمنہ الو تعطین لکھا فی السماء، سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں، یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ علو میں ہے، تو کافر ہے نعوذ باللہ. اہل التعطیل جو ہیں صفت علو کا کیوں انکار کرتے ہیں پتہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، پہلے بیان کر چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صفت علو کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ظاہر جب اللہ بلندیوں پر نہیں، پھر کہاں ہے؟ کہیں تو ہے، کہاں پہ بھی کہتے ہیں ہر جگہ ہے. یہ کیوں کہا ان لوگوں نے صفت علو کا انکار کیوں، کہ وہ ہر جگہ کیوں کہا؟ یہ بہت بڑا شبہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا آسمان پر ہے، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کفر عقیدہ ہے، کیونکہ اس سے سمت لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر سمت سے پاک ہے. اور اگر کوئی شخص یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ علو میں ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے اور ایک ہی سمت ہے اس کے لیے، تو یہ کفر عقیدہ ہے، شخص کافر ہے. کیونکہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام جہات سے اللہ تعالیٰ خالی ہے، اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے. اچھا، اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال این اللہ، این کس لیے بیان کیا جاتا ہے؟ جگہ کے لیے نا، عربی زبان میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جگہ تو ہے نا، جگہ سے پاک کہنا یہ غلط بات ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ سے پاک ہے، عرش سے اوپر اگر جگہ نہ بھی سمجھے، کیونکہ جگہ وہ ہے جو مخلوق ہے، عرش سے اوپر جو ہے، اگر آپ اس اعتبار سے کہتے ہیں جگہ نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن این اللہ جہاں مخلوق ختم ہو رہی ہے، یہ تو جگہ ہے نا. اب عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اس سے اوپر بھی اور کوئی مخلوق نہیں ہے، سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. اور یہ بھی اچھی طرح جانے کہ ہم جب ہم جگہ کی بات کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کو محیط نہ, اعوذ باللہ. جیسے کہ انسان جب کسی جگہ مخلوق کسی جگہ پہ ہوتا ہے تو جگہ اسے محیط ہوتا ہے, ہم زمین پر تو آسمان ہمارے اوپر ہے, محیط ہے, یہ چھت ہمارے اوپر ہے. جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ اور چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یا آسمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یا محیط ہیں یا عرش کو یا اللہ تعالیٰ عرش کی ضرورت ہے, عرش نہ ہوتا تو نعوذ باللہ تعالیٰ نیچے گر جاتا, نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. یہ بالکل عقیدہ کسی مسلمان کا بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے, اور جو مخلوقات کائنات سے جو اوپر ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ مخلوق ہی نہیں, جو مخلوقات ہیں وہ سب نیچے ہیں. اور جہاں مخلوقات ختم ہو رہی ہے, عرش جو ہے عرش سے اوپر صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کچھ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اعتق فإنک مؤمنہ, ایک دلیل تو یہ شخص فرماتے ہیں کہ کافر کی گردن آزاد کرنا جائز ہے کفارہ کے لیے, نہیں ہے. کہاں سے ملا ہمیں اس حدیث سے؟ اس لیے کفارات میں شخص فرماتے ہیں گردن آزاد کرنی ہے تو پھر مومن ہونا چاہیے, مرد ہو یا عورت ہو مومن ہونا چاہیے. اس کی وجہ بھی ہے, یعنی تعلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ کافر کا مسلمان کسی مسلمان کا غلام رہنا جو ہے اس کے لیے بہتری ہے, کافر کے لیے, اور اسلام کے لیے بہتری ہے. کافر کے لیے کیوں بہتری ہے؟ کیا قریب مسلمان ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ کا حسن اخلاق دیکھے, آپ کا عبادت دیکھے, آپ کا تقوی دیکھے, آپ کا علم دیکھے, آپ کو حسن کارکردگی دیکھے, اس پر احسان دیکھے, ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے انسان مائل ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا دین بھی دیکھتا ہے جس میں اندھیرے اندھیرے ہیں, ظلمات فوق بعض فوق بعض, اور جب دین اسلام کو دیکھتا ہے, اسلام کے نور کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, نور علی نور, ہر چیز میں دیکھیں آپ, عبادات میں, عقیدے میں, اور معاملات میں, اخلاق میں دیکھیں آپ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس میں یعنی کافی دنگ رہ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں, اور بہت ہی کم عرصے میں جو یعنی سب سے خطرناک لوگ تھے اس خطۂ عرض پر اپنے زمانے کے, جو یعنی جن کو یہ کیسر و کسرا جو ہیں انسان نہیں سمجھتے تھے, دوسرے جو جتنی تہذیبیں تھیں وہ ان عرب کو انسان نہیں سمجھتے تھے, کہتے ہیں کیا لوگ ہیں جانوروں زندگی گزارتے ہیں, ایک اونٹ کے لیے پورے قبیلے تباہ ہو جاتے ہیں, اونٹے کی ریس کر دی, اگر جس کا اونٹ ہار گیا تو اس نے جا کے پورے قبیلے کو قتل کر دیا. کوئی ان کی زندگی نہیں, کوئی تہذیب نہیں ہے, کچھ ان کے پاس نہیں ہے, تو دیکھتے نہیں تھے اس طرف, سبحان اللہ. اور یعنی زمین کا اس زمانے میں زمین کی سب سے خطرناک اور بدترین جگہ یہ تھی جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت نازل کی ہے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور پھر دیکھیں یہ نور کس طریقے سے اس سب سے بدترین جگہ پر سے یہ نور نکلا ہے, اور سب سے عظیم جگہ ہے کہ نہیں, دنیا کی سب سے پاک سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ مکہ ہے نا, سبحان اللہ. یہی سرزمین جہاں پر 360 بت تھے, اللہ کعبہ تھا اور 307 بت تھے, اور عبادت کا اب دیکھیں طریقہ, نعوذ باللہ, کہ اگر طواف بھی کرنا ہے تو قریش کی مرضی سے ہوگا, اور برہنہ بدن, کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہن کے طواف کرے, مرد ہو یا زن, مرد عورت کوئی بھی ہو, قریش جس پر اپنا احسان کرنا چاہے تو کپڑا دے گی, وہ کپڑا پہن لے گی, وہ عزت سے طواف کرے گا, ورنہ بے عزت ہو کے لوگ طواف کرتے تھے. برہنہ بدن کیا عزت ہے مجھے بتائیں؟ اب عورت انگی طواف کر رہی ہے, اچھا پڑھتے کیا تھے, کہتے کیا تھے, تالیاں سیٹیاں, سبحان اللہ. جزا من جنس العمل, جب شرک کرنا ہے تو پھر بے عزتی بھی ہوگی, بے حرمتی بھی ہوگی, بغیرتی بھی ہوگی, بے ایمانی بھی ہوگی, اور ساتھ ساتھ رسوائی بھی ہوگی. لیکن جب نور اسلام آیا, فتح مکہ ہوا, اور یہ تمام بت جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو گئے, سب کو توڑ دیا, اور پھر دیکھیں کس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی ہے. سب سے مکرم اور شرف والا انسان کون ہوتا ہے؟ جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر طواف کر رہا ہوتا ہے. کتنی عبادات مل جاتی ہیں, قولی زبان عبادت میں, جسم حرکت میں عبادت میں, آپ کا دل عبادت میں, بغیر نیت کے عبادت ہوتی ہے؟ کوئی طواف کوئی ہوتا ہے, کوئی عمرہ ہو سکتا ہے, حج ہو سکتا ہے, تو آپ کے جسم سارے اعضاء سبحان اللہ ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کے لیے سبحانہ و تعالی. کہاں گئے سیٹیاں, کہاں گئے تالیاں, کہاں گئے شرک, دیکھیں کتنی ظلمات تھیں اور کس طریقے سے اللہ تعالی نے اپنے خاص کرم کیا اور خاص رحمت کیے اپنے سید محسن اور رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ دیکھیں کس طریقے سے کم عرصے میں وہ جو بدترین جگہ تھی سب سے عظیم جگہ بن گئے. 23 سال دیکھیں, اب 23 سال کی دعوت دیکھیں کتنی برکت ہے اس دعوت میں. اور واللہ جس نے بھی محنت کی ہے اور اس دعوت کا اہتمام کیا ہے اس کی زندگی میں برکت ہے, اس کے قول میں, اس کے فعل میں, اس کے وقت میں, اس کے علم میں, اس کے عمل میں, اس کے تقوی میں, اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے. اور دیکھ لیں آپ صحابہ کی زندگی, دیکھ لیں آپ, آپ یہ دیکھیں ہم انڈیا پاکستان میں کتنا دور تھے. دیکھ ہمارے لیے یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ملیشیا تک جانا ہے, پتہ نہیں یورپ تک میں کہاں جانا ہے, مشکل سے انسان عمرے کے لیے مکہ کے لیے مدینہ کے وقت نکال کے جاتا ہے. نہیں دیکھیں ضرورت زندگی صرف ہمیں ہیں, کیا ان کو نہیں تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کو ضرورت نہیں تھی کھانے پینے کی؟ ان کے اہل و عیال نہیں تھے؟ گھر نہیں تھا؟ کاروبار نہیں تھا؟ کیا کچھ نہیں تھا ان کے لیے؟ سب کچھ تھا, ہمارے طرح انسان تھے, وہ بھی زندہ تھے. لیکن یہ یورپ تک, امریکہ تک, ہم تک, انڈیا تک سب بت پرست تھے کہ کہاں سے آیا ہے یہ نور, ہمیں کہاں سے پہنچا ہے؟ ان کے بھی یہ 24 گھنٹے جو ہمارے 24 گھنٹے ہیں, آپ سوچ سکتے کیسے وقت نکلے. اچھا زبان بھی نہیں آتی ان کو, یہ ہندو سنسکرت کسی آتی ہے, ترجمہ کون کرتا ہے, کیسے ہوگا, کہاں جائیں گے, کون سمجھے گا ہماری بات, کتنے شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے گھر سے, جا کے پیغام پہنچا دیا. اور دیکھیں آج سبحان اللہ اتنا کرم ہوا کہ جس سرزمین پر بت پرستی ہوا کرتی تھی آج وہاں پہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ, اذانیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, توحید ہے, سنت ہے, خیر ہی خیر ہے واللہ. اور جس نے جتنا حصہ اس میں ڈالا ہے آج اسے قبر بھی اس کا اجر مل رہا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جس نے سب سے پہلے دعوت دی تھی نا توحید کی, سنت کی, نماز کی, اسے اجر مل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کمال ہے سبحان اللہ. تو اس لیے تھوڑا سا وقت نکالیں علم حاصل کرنے کے لیے. اور چھوٹی سی بات, لازمی نہیں کہ آپ نے جب تک پورے حافظ نہیں بن جاتے, بڑے عالم نہیں بن جاتے تو آپ نے کوئی بات رکھیں, شیخ الاسلام بنیں گے تب جا کے بات کریں گے یا تب جا کے دعوت دیں گے. نہیں, جو آپ کو صحیح نالج ہے, صحیح شرط یہ ہے قرآن سنت کے مطابق, فہم السلف الصالح کے مطابق, سلف کے فہم کے مطابق, جو آپ کو تھوڑا سا علم بھی آتا ہے نا اسے شیئر کریں یار. واللہ عوام الناس میں خیر ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں کہ ان تک یہ خیر پہنچے. اکثر پوچھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ہر جگہ موجود ہے. کسی نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ تفصیل سے کسی نے بتایا؟ یہ اس کو ضرورت ہی پیش نہیں ہے, تو بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہے, ماحول اس کو ایسا ملا ہے. تو کیا جب ہمیں اللہ نے علم دیا ہے, اس نعمت سے نوازا ہے, اس خیر سے نوازا ہے, کیا ہمارے مسلمان بھائی حق نہیں رکھتے کہ ان کو جا کے بتایا جائے, سمجھایا جائے؟ تو کیسے ممکن ہوگا اگر ہم دروس و تدریس سے اور علم سے اور دعوت سے اور تبلیغ سے کام لے لیں گے؟ دیکھ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کی زندگی میں برکتیں تھیں. کہاں سے برکت آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان تھا. کس لیے؟ انہوں نے کیونکہ خلاص نیت کے ساتھ گھر سے نکلے اور علم سب سے پہلے, دیکھ براہ راست علم حاصل کیا, جہالت کی بنیاد پر نہیں. کیونکہ بعض لوگ چلے نکلے اللہ کے راستے میں, اچھا کہاں نکلیں؟ دنیا کی سیر کرتے ہیں. سیر کس لیے کرتے ہیں؟ دعوت تبلیغ کے لیے کرتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس علم ہے؟ وہاں پر جا کے سیکھیں گے, اچھا لوگوں کو جا کے عوام الناس سے سیکھیں گے. عجب بات ہے, جب آپ دعوت تو تبلیغ, دیکھیں دعوت اور تبلیغ, تبلیغ آپ کر رہے ہیں یا آپ لے رہے ہیں؟ تو آپ خود کرنے جا رہے ہیں نا, تو خالی ہاتھ جائیں گے تو کیا دیں گے آپ؟ معاشرہ تو پہلے بیچارہ بگڑا ہوا ہے, آپ اس کو سدھارنے کے لیے جا رہے ہیں تو بگڑا معاشرہ آپ کو کیا دے گا مجھے بتائیں, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو. جب نماز پڑھ رہا تھا میں تو ساتھ والے سے غلطی ہوئی, غلط پڑھ رہا تھا, غلطی ہوئی, میں نے تنبیہ کی تو الحمد للہ سمجھ گیا وہ. پھر اس نے کہا بھائی آپ نے جماعت کے ساتھ نکلے, آپ نے دعوت تبلیغ دینے, جو اس کو پتہ بھی ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ نہیں نہیں کہ آپ نکلیں جماعت کے ساتھ, یہ دعوت ہوئی ہے تبلیغ ان کی. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے 25 سال ہو گئے, 30 پتہ نہیں کتنی, کافی عرصہ ہو گیا. میں نے کہا اب دیکھیں اتنے سال آپ کو ہو گئے ہیں اور آپ کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. یعنی جس دعوت اور تبلیغ نے آپ کی نماز کو درست نہیں کیا ہے اتنی سالوں میں، کیا آپ پر حجت ہے کہ نہیں؟ اس دعوت کا پھر فائدہ کیا ہے جو آپ کی صرف نماز درست نہیں کر سکی؟ سبحان اللہ، حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگرچہ تلخ ہے لیکن سچ ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جا کے دعوت لے کے جاتے ہیں لیکن ان سے جا کے سیکھیں گے، ہم کیا دیں گے کوئی پتہ نہیں. آپ مسجد میں آئیں، ہمارے جو خطیب ہیں وہاں پہ بات کریں گے، اور ہمارے جو امیر ہیں وہ بات کریں گے، آپ لوگوں کو وہاں پہ جا اکٹھا کرتے ہیں. اچھا، اس امیر صاحب نے، اس خطیب نے کیا بات کرنی ہے؟ فضائل اعمال نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک سلیبس ہے، ایک کتاب ہے، ایک پیغام ہے، وہ پہنچانا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے؟ صحیح حدیث سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے؟ قرآن و سنت کو تھامیں، لیں، سمجھیں اور سمجھائیں، یہ دعوت ہے. اپنے آپ سے شروع کریں، کیونکہ اللہ نے پر سے حساب لینا ہے، قبر میں نے حساب دینا ہے، قیامت دن میں نے حساب دینا ہے. اگر میں اپنی نماز ہی ٹھیک نہ کر سکوں، اگر میری نماز ہی نبوی نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر لوگوں میں کیا منہ دکھاؤں گا جا کے ان بتانے کے لیے؟ اپنی اصلاح کریں، اور اس سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کیوں کلمہ شہادت سب سے پہلے رکن اسلام کا، نماز دوسرا رکن ہے. کیونکہ میں تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. وضو کو دیکھیں آپ، وضو کرتے ہوئے دیکھیں لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں نماز میں. آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہ لوگوں کو اب تفتیش کر کے دیکھو اور تاڑ میں رکھو کون کیا غلطی کر رہا ہے، لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. واللہ اتنی بڑی داڑھی ہے، نور ہے چہرے پر، داڑھی کا سنت کا نور چہرے پر ہے، کاش دل میں اور عمل میں نظر آئے. اصل بات تو یہ ہے. اسی لیے اگر ان سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کو تیس سال، چالیس چالیس سال دعوت تبلیغ میں جماعت کے ساتھ لگے ہیں، آپ تو یہ نہیں پتا رب کہاں ہے. اللہ میں نے بڑی پیاری بات کی، جب ان لوگوں نے شور مچایا جہاد کا، نکلو جہاد کے لیے، یہ کرو، انہوں نے فرمایا یہ لوگ جو جہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں بغیر طاقت کے، بغیر شرطوں کے، بس لوگوں کو اکساتے ہیں، جا کے کود پڑو، اگر ان سے پوچھیں کہ ان کا رب کہاں ہے جس کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ جس کو یہ نہیں پتا اس کا رب کہاں ہے، یا جہل مرکب کا شکار ہے، غلط جواب دیتا ہے، وہ کہتے ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اسے کہاں کامیاب کرے گا. دیکھا نا، جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، صحابہ نے بھی کیا ہے. جہاد جو ہے وہ دین اسلام کی کوہان ہے، سب سے بلند درجہ ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو نہ تو کلمہ توحید کا صحیح معنی آتا ہے، نہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی آتا ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، نہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا پتہ ہے، نہ تو آپ کو صحیح عبادت کو جو سنت ہے، تبع سنت ہے، وہ نہیں پتہ. اب نماز نبوی آپ کو نہیں پتہ، اب جہاد نبوی کیسے کریں گے؟ کیا ممکن ہے؟ تو ترتیب ہوتی ہے، ابتدا کہاں سے کریں، الاہم فالمہم کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجے، کیا سب سے پہلے دعوت دی ہے؟ جا کے سیدھا جہاد کرنا شروع کر دو. کیا تعلیمات دی ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، الا ان یوحد اللہ، جب تک توحید نہ کرے پھر اگلا پیغام جا کے دینا، کیونکہ توحید تو اساس ہے. اگر توحید نہیں پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، اگر کوئی بھی شخص کرسچن نماز پڑھنا شروع کر دے، کہتے مجھے اچھی لگتی ہے آپ کا نماز کا طریقہ، نماز ہوگی اس کی؟ وہ سب پہلے دل کو پاک تو کرو بھائی، کلمہ پڑھو، زبان سے پڑھو، اقرار کرو دل سے یقین کے ساتھ، اور کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری کرو، اس کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ سبحان اللہ. الغرض واپس آتے ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ کافر جو ہے اگر وہ غلام ہے تو اسے آزاد کر اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کفارہ میں شمار نہیں ہوگا. اچھا، ایک تو کافر جو ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں. اسلام کو کیا فائدہ ہوگا کہ جب کافر غلام رہتا ہے، کہ اگر ایک کافر واپس چلا گیا آزاد ہو گیا تو پھر اہل اسلام کے لیے خطرہ مزید ہوگا کہ نہیں؟ وہ تو اپنے کفر کا دفاع کرے گا نا، اپنے بدعقیدگی کا دفاع کرے گا، تو اس اعتبار سے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.